بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تدبر القرآن كدرس جاري ہے، قصص الأنبياء اور يوسف عليه الصلاة والسلام کا قصة پچھلے درس میں ہم مکمل کر چکے اللہ تعالی فضل و کرم سے. آج کی نشست میں یوسف اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں سے جو اہم پیغام اور اسباق ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. اور یہ پیغام اور اسباق جو ہے مختلف علماء نے مختلف بیان کیے ہیں، یعنی بعض علماء نے 150 تک فائدہ بیان فرمایا ہے. اتنی اس قصے میں احسن القصص میں جو اہم پیغام ہے، تو میں اس تھوڑے سے وقت میں صرف 45 یا 50 کے قریب، دیکھتے کتنا وقت ہمیں ملتا ہے، وہ بیان کرتا ہوں. اور یہ میں نے لیے ہیں تفسیر السعدی، تفسیر السعدی سے امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں جو بعض اہم پیغام بیان کیے ہیں، میں ان میں سے چند بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، جو پہلا فائدہ ہمیں ملتا ہے اس قصے سے، کہ یہ قصہ جو ہے احسن القصص ہے، بہترین قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ ہے یہ. اور یہ کیوں بہترین قصہ ہے؟ کیونکہ قصوں میں آپ دیکھیں ہیں ہمیشہ حالات ہوتے ہیں، بدلتے ہوئے حالات. یہ بدلتے ہوئے حالات جو ہیں جتنی زیادہ ہوں گے اتنی قصہ جو ہے زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب یہ بدلتے ہوئے حالات میں تضاد ہو، برعکس ہو، خوشی ہے غمی ہے، جدائی ہے پھر ملاقات ہے، بد سلوکی ہے حسن سلوکی ہے، دشمنی ہے دوستی ہے، یہ تضادات ہیں سارے. اور بہترین قصہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ سارے حالات پھر آخر میں جو خیر ہے وہ باقی رہے اور جو شر وہ ختم ہو جائے. اس قصے میں دیکھیں آپ کہ کوشادگی سے تنگی، تنگی سے پھر کوشادگی. یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے، 11 بھائی تھے، بہترین گھر تھا، بہترین خاندان تھا، کوشادگی میں رہتے تھے، اتنی تنگی ہوئی بعد میں کہ زندگی پوری تنگ ہو گئی. کنویں کی تنگی، پھر جدائی کی تنگی، پھر غلامی کی تنگی، پھر جوانی میں ایک عورت یعنی بدفعلی کی دعوت دیتی ہے وہ تنگی، اس کے بعد جیل کی تنگی. لیکن سبحان اللہ، اس سارے تنگیوں کے بعد جو بعد میں کوشادگی ملی وہ پہلے کوشادگی سے بڑھ کر ہے. تو تنگی سے کوشادگی ہے، پھر تنگی ہے، پھر کوشادگی ہے. نفرت تھی، پہلے محبت تھی بھائیوں میں، پھر نفرت پیدا ہو گئی، آخر میں کیا ہوا؟ باقی محبت رہی اور اس پر قائم رہی. اسی طریقے سے پہلے دوستی تھی، پھر دشمنی ہوئی، پھر آخر میں کیا ہوا؟ دوستی تھی. پہلے خوشی تھی، پھر غمی ہوئی، آخر میں پھر خوشی ہوئی. تو یہ بدلتے ہوئے حالات کہ جب اختتام اچھے حالات میں خیر میں ہوتا ہے، تو یہ احسن القصص ہے. پھر اس میں توحید کا ذکر ہے، توحید عبادت کا، جو بہترین اہم پیغام ہے رسولوں کا. عجب سی بات ہے، یعنی بات گھر کے قصے، گھریلو قصہ ہے نا یہ، اس میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توحید عبادت کو کیسے بیان فرمایا. دیکھیں آپ، دیکھیں اندازہ بیان، دیکھیں آپ وزیں کسی حسن سلوکی کا سبق ہے اس میں، اور اس میں جو بھی خیر کا سبق ہے اس قصے میں آپ کو مل جائے گا. صلہ رحمی ہے، اگر توڑے گے تو کیا سزا ملے گی، جوڑے گے تو کیا آپ کو جزا ملے گی. تو یہ سب بدلتے ہوئے حالات اس کے اندر موجود ہیں. نمبر دو، دوسرا فائدہ ملتا ہے کہ اس میں ایک اصل ہے اور دلیل ہے کہ خوابوں کی تعبیر کرنا جائز ہے. خوابوں کی تعبیر کرنا جائز ہے، اور خوابوں کی تعبیر کا علم یہ ایک اہم علوم میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے اپنے بندوں کو عطا فرمائے. اور یہ علم جو ہے دو قسم کا، ایک ہے جبلی، انسان پیدا ہوتا ہے اس کے اندر فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر جان لیتا ہے. دوسرا مکتسب ہے، جو انسان قرآن مجید کی آیات جس میں خوابوں کی تعبیر کا ذکر ہے، احادیث کو پڑھنا، ان کے جد و جہد کرنا سمجھنے میں، اور پھر سلف صالحین کے اقوال جو خواب کی تعبیر کے تعلق سے، تو ایک علم انسان حاصل کرتے اس میں ترقی ہوتی ہے، ایک یہ بھی طریقہ ہے. اور جس کے ساتھ جس کے پاس دونوں ہوں تو پھر نور علی نور ہو جاتا ہے. اور خواب کی تعبیر کے تعلق سے یاد رکھیں، جب کوئی شخص کوئی خواب دیکھتا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خواب تین قسم کا ہوتا ہے، یا تو ہوتا ہے نمبر ایک اللہ تعالی کی طرف سے جس میں خیر ہوتا ہے، خیر کا پیغام ہوتا ہے، یا شر سے، کسی شر سے آگاہی ہوتی ہے، یا دوسرا ہوتا ہے حلم شیطان سے جس میں شر ہوتا ہے یا خیر سے دوری ہوتی ہے، ڈرونے خواب، تکلیف دہ خواب، مشکلات والے خواب، تنگی والے خواب، شیطانی خواب جسے کہا جاتا ہے. اور تیسری ہوتی ہے حدیث النفس، انسان جو روز مرہ زندگی میں جو عمل کرتا رہتا ہے، جو دیکھتا رہتا ہے، جو سنتا رہتا ہے، تو اس کا اثر اس کی نیند میں بھی ہوتا ہے. آپ خود دیکھیں جو امتحان ہوتے ہیں، اگزام ہوتے ہیں، تو خواب میں بھی آپ پیپر کر رہے ہوتے ہیں، یا خواب میں کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا خواب میں رزلٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ جو آپ نے جس کے لیے سارا گزارا ہے اور وہی چیز آپ پہ اثر کی ہے، اس کا اثر جو ہے خواب میں بھی نظر آتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھا خواب ہو یا برا خواب ہو، تو ہمیں کیا ہدایت دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، حمد و ثنا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر چاہا ہے، اور اس خیر کی خبر اللہ تعالیٰ خواب میں دے دی ہے. سبحان اللہ، اہمیت دیکھیے اپنی، الرؤیا من اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی آپ کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوتے کی حالت میں بھی آپ کو یہ خوشخبری دی ہے. دیکھیں آپ کتنی اہمیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ آپ مومن ہیں، عام انسان نہیں ہیں، آپ امت ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، عام انسان نہیں ہے. اور فرق ہے دونوں میں، ایک عام انسان میں اور ایک موحد سنی مسلمان میں. اچھا، تو اللہ کا شکر ادا کریں. نمبر دو، جس سے پسند کرتے اسے سنائیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کی جگہ خواب سنا دیں، بتا دیں میں نے کیا خواب دیکھا ہے. جسے پسند نہیں کرتے، روایت کا مفہوم یہ، اسے نہ سنا. کیوں؟ وہ پہلے حسد کرتا ہے، پھر حسد پہ حسد کرے گا وہ. لیکن جو آپ، جسے آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کا پیارا ہے، جو آپ کا خیر ہے، اسے بتائیں گے تو آپ کا دو دعائیں اور بھی کرے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ. اور اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اس کے شر سے، اس خواب کے شر سے. میں جو خواب دیکھا ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس خواب کی شر سے محفوظ فرما. نمبر دو، شیطان مردود سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان. کیوں؟ کیونکہ یہ شیطانی خواب ہے، تو شیطان کے اس میں عمل دخل ہے. نمبر تین، کسی کو نہ بتائے. کیوں نہ بتائے؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب کی تعبیر ایسے ہوتی جیسے کہ پرندے کے پاؤں پر ہوتی ہے. جب پرندہ اٹھتا ہے جو چیز کو پاؤں پر وہ ہو کے رہتی، گر کے رہتی ہے. تو جو خواب کی تعبیر کرتا ہے خواب ویسے ہی ہوتا ہے. تو احتیاط سے دیکھا کریں کہ آپ کے خواب کی تعبیر کوئی شخص کیسے کرتا ہے، پھر وہ صحیح ہے غلط جو کچھ بھی کہتا ہے، تو خواب کی تعبیر ویسے ہی ہوتی ہے. پھر بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور یہ جو برا خواب آپ نے دیکھا ہے اس کی برائی ہی کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ کو آگاہ کیا گیا ہے. تو آپ جو ہے ان چیزوں پہ عمل کریں تو انشاءاللہ اس کا برا اثر باقی نہیں رہے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ کسی کو نہیں بتاتا، استعاذہ کرتا ہے اور کسی کو نہیں بتاتا، اور تین مرتبہ اپنے بائیں کندھے کی طرف تھوتھو کرتا ہے، فلا تضرہ ابدا، تو یہ برا خواب اس کو نقصان پہنچائے گا نہیں. تو پھر تعبیر کی ضرورت کیا پڑی آپ کو؟ تعبیر کی ضرورت تب ہوتی ہے نا کہ میں ڈرتا ہوں کہ یہ برا خواب جو ہے میرے ذہن میں کوئی اثر کرے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، برا اثر ہو یا کوئی نقصان نہ ہو. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہدایت دی ہے اس راستے کو اختیار کرو گے تو پھر کوئی نقصان ہوگا نہیں. تو پھر فکر کی چیز کی ہے؟ اب عقل مندی اور سمجھداری کی یہ علامت ہے کہ جا کے کسی جاہل سے پوچھے، چاہے وہ تعبیر غلط کرے اور آپ کو مصیبت جو نہیں آنی تھی وہ آ جائے. یا حکمت عملی یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے آپ کسی سے نہ پوچھیں اور آپ سب کی ہدایت پہ عمل کریں، فلا تضرہ شیئا، نقصان نہیں ہوگا اس کا. تو یہ ہدایت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو حدیث نفس ہے وہ تو حدیث نفس, اس کو کوئی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور یاد رکھیے یہ ایک خاص علم ہے, یہ جو خوابوں کی تعبیر ہے یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. بعض لوگ آگے آگے بڑھتے ہیں خوابوں کی تعبیر میں. میں یعنی اسے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں, ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی تعبیر کی وجہ سے کسی کا گھر اجڑے, کسی کو نقصان ہو. آپ کے پاس علم ہے تو کہیں, نہیں ہے تو کہیں میں نہیں جانتا, اس میں کیا مشکل ہے کہ ہمیں ہر علم آنا چاہیے. یا اگر کچھ کہنا بھی ہے تو اسے کوئی یار خیر ہے, اس میں پریشان نہ ہو, دو اچھے لفظ بتا دینا. تیسرا فائدہ جو ہمیں ملتا ہے, واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. نبوت کی, کہ اللہ تعالیٰ کی نبوت کی سچائی کی دلیل کیسے؟ یہ قصہ معروف و مشہور تھا بنی اسرائیل میں. اور جو مشرکین عرب تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے اور ان سے قصے سنتے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتے ہیں, نہ باہر گئے مکہ سے, نہ زیادہ سفر کرتے ہیں, نہ زیادہ تجارت کرتے ہیں. یہ خبر کہاں سے؟ اور قصہ تھوڑا نہیں سنا جیسے کہ کہیں سے سنتے تھے, کسی نے کچھ بتایا کسی نے کچھ, مکمل قصہ ایک وقت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا. اس سے سچائی کی دلیل ہے کہ نہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے, پیغام ہوتا ہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. نمبر چار, کہ شر کے اسباب سے دوری اختیار کرنا اور ان سے بچنا جو ہے یہ عقل مند لوگوں کی نشانی ہے, سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے. ایک شر نظر آتا ہے, شر کے اسباب سے دوری اختیار کرنا, خود بھی آگاہ ہو اور دوسروں کو بھی آگاہ کرنا, یہ یعنی ایک حکمت والے شخص کی حکمت اور عقل مندی کی نشانی ہے. کیسے؟ یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو, یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا. یہ جو خواب سنائے ہیں نا, اپنے بھائیوں کو نہ سنانا, کیونکہ وہ محسوس کر چکے تھے کہ بھائی جو ہے آپس میں کچھ نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں, یہ پھر سنیں گے کہ سجدے ہو رہے ہیں تو پھر بغض پیدا نہ ہو جائے. تو شر کا سبب نظر آ رہا تھا نا, تو شر کے سبب سے دور ہونے کے لیے ان کو آگاہ کر لیا. آپ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شر آپ کو نظر آتا ہے کہیں, اگر آپ اس سے روکتے ہیں, شر تو نہیں ابھی آیا, ہم کوئی ایڈرین تھوڑی جانتے ہیں, لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ شر کا امکان ہے تو اس راستے کو چھوڑ دو میرے بھائی, اس راستے کو اپنانا کیوں ہے. اور پھر اگر کوئی آپ مسلمان بھائی, آپ کا بیٹا, آپ کا پیارا, کوئی بھی مسلمان بھائی بھی کسی شر کے قریب ہوتا نظر آپ کو آتا ہے یا کوئی شر اس کو پہنچنے والا ہے تو آپ اسے آگاہ کر سکتے ہیں. پانچویں نمبر پہ یہ جائز ہے کہ آپ کسی شخص کا ذکر کریں, کسی شخص کی برائی کا ذکر کریں نصیحت کے طور پہ, غیبت نہیں ہے. کہ جب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فیکید لوکا کیدا, تمہارے بھائی تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے, تو غوت موجود تو نہیں تھے, کیا غیبت ہے یہ؟ نہیں, نصیحت کے لیے, آگاہی کے لیے کسی کے پس پشت اگر آپ بات کرتے تو غیبت میں شمار نہیں ہوتا. یہ دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کی غیبت کریں گے کیا؟ نہیں, لیکن بیٹوں کے سامنے بات تو نہیں کی, اکیلے بات کریں یوسف علیہ السلام سے سمجھاتے ہوئے. تو باب النصیحہ میں آپ جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں نا, یار فلان شخص جو ہے اس کی بات نہ سننا, فلان شخص یہ برائی ہے, یہ غیبت نہیں ہوتی. بس غلط فہمی ہوئی ہے, کہتے یار یہ غیبت کرتے ہیں لوگوں کی, یہ غیبت کہاں ہے؟ آپ تو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ شخص میں یہ برائی سے بچ کے رہو. نمبر چھ, کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے اس نعمت میں اس کے اہل خانہ بھی شامل ہوتے ہیں. جو نعمت اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو نوازتا ہے تو اس نعمت میں اس کے گھر والے بھی شامل ہوتے ہیں. کیسے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وزیر خزانہ بنے, اب اس کا اچھا اثر پوری خاندان پہ ہوا کہ نہیں؟ اس نعمت میں پورا خاندان شامل ہوا کہ نہیں؟ جب مصر سے آئے قصے کے آخر میں, اور بہترین زمانے, جیسے کہ اگلے میں بتاؤں گا اگلے قصوں میں, کہ موسیٰ علیہ السلام قصے جب ہم پڑھیں گے تو یوسف علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کے قصے جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑے عجیب حالات دیکھتے بنی اسرائیل کے, یذبحون نساءهم کہ ابناءهم ويستحيون نساءهم, کہ بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، غلام بنے ہوئے تھے بنی اسرائیل. ارے اتنی بڑی بلندی سے کیسے گرے ہیں؟ یسوع علیہ السلام کے زمانے میں اب وزیر خزانہ اور بادشاہ کے مقرب تھے، پورا خاندان جو ہے کسی کی وزارت پر فائز ہو گئے، بڑے یعنی کچھ بھی نہیں تھا، احترام سے نظر سے دیکھا جاتا کہ یہ وزیر خزانہ کے رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، جو بادشاہ کے مقرب ہیں، تو پورے ملک میں ان کی عزت ہوتی تھی. یہ بنی اسرائیل تھے اور وہ قبطی تھے، تو قبطی جو تھے جو مصر والے تھے وہ بڑے احترام عزت کرتے تھے بنی اسرائیل کی. اور 600 سال کے بعد ہم قصہ سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کی 600 سال کے بعد اللہ تعالی ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے لڑکوں کو، ان کی عورتوں کو چھوڑا جاتا ہے، لونڈی بنایا جاتا ہے، غلام بنایا ہوا ہے. یہ ذلت کیوں؟ وہ بھی اسرائیل تھے، تو وہ جو نعمت ملی تھی وہ ایک نعمت ملی تھی یوسف علیہ السلام کو، اس کا خیر جو ہے وہ اتنا یعنی وسیع ہوا کہ پورے خاندان کو وہ خیر جو، وہ نعمت جو ہے وہ ملی. اس لیے یاد رکھیں، جب آپ کی فیملی میں سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ کا خاص کرم ہے، تو اس کا احترام کرنا سیکھو، دشمنی نہ کرو اسے. اگر دشمنی کرتے ہو، بغض کرتے ہو، تو آپ اس خیر سے محروم رہو گے جیسے اللہ تعالیٰ اس کو اس خیر سے نوازا ہے. وہ دیندار ہو گیا ہے، داڑھی اس نے رکھ لی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، نمازی ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا، موحد متبع سنت ہے. میں نے عجب باتیں بعض والدین کہتے ہیں، میرے بیٹے کو خراب کر دیا مولویوں نے. ارے کیا خراب کر دیا؟ کہتے داڑھی رکھ دی، بڑے نمازی بنتا پھرتا ہے. ارے اللہ کے بندے، تو اب تمہارا بیٹا نمازی ہو گیا ہے، ارے تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیسی بات کر رہے ہو تم؟ اگر اس سے نفرت کرو گے تو اللہ اس خیر سے محروم رہو گے. اس سے محبت کر کے دیکھو، جو اللہ تعالی نے انعام اس پر نازل فرمایا ہے، خاص انعام، خاص فضل و کرم ہے، اس سے محبت کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے دے گا. یاد رکھیں، جو انعام اور اللہ تعالیٰ خاص بندے کو انعام نازل فرماتا ہے، تو اس اکیلے کے لیے نہیں ہوتا، آزمائش ہی دوسروں کے لیے. اس کے دوست اگر دوستی باقی رکھے، اس کے احترام کے دن اور بڑھ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی یعنی اس وہ انعام اور احسان جو ہے وہ ان کو بھی جا پہنچے گا. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ارے تو وہابی بن گیا ہے، دوستی توڑ دی، بولنا چھوڑ دیا، رشتے ٹوٹ گئے، سگا چاچا ماما چھوڑ گئے. کیوں؟ یہ وہابی بن گیا ہے. سبحان اللہ. ارے اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ کل تک گانے بجاتا تھا، گانے سنتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، فریب کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، غیبت کرتا تھا. ارے اب تو سب کچھ چھوڑ دیا اس نے، برا تو کل تھا، کل سینے سے لگاتے تھے تم، اور آج جب راہ راست پہ آ گیا اب کہتے ہوئے یہ برا ہو گیا. سبحان اللہ. تو اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کرو. نمبر 7، عدل و انصاف واجب ہے، فرض ہے ہر عمل میں. اور عدل و انصاف ہوتے حقوق کی ادائیگی سے، کیونکہ دین اسلام جو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. ہر نبی کا جو دین تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ عدل و انصاف ہے، برابری نہیں ہے. دیکھیں ذرا غور سے سنیں، بعض لوگ کہتے ہیں دین اسلام برابری کا دین ہے، یہ بڑا ہم نے سنا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. دین اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، حقوق کی ادائیگی کا دین. دونوں میں کیا فرق ہے؟ برابری اور عدل و انصاف. جب برابری کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ بڑے چھوٹوں کو برابر کر دیتے ہیں، مرد عورت کو برابر کر دیتے ہیں، اور پھر حقوق کے حق تلفی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج عورت مرد کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے شانہ بشانہ کام کرنے پہ اتر آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد عورت دونوں برابر ہیں. نہیں، کس نے کہا مرد عورت دونوں برابر ہیں؟ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فوقیت دی عورتوں پہ. مرد ذمہ دار ہے، مسئول ہے، عورت بھی مسئول ہے ذمہ دار، لیکن مرد کی ذمہ داری عورت پر ہے، عورت ذمہ داری مرد پہ نہیں ہے. عورت کماتی بھی ہے تو اس پر واجب فرض نہیں کہ وہ نان نفقہ دے اپنے گھر والوں کو، تو پھر وہ کماتے کیوں ہیں؟ اس لیے کماتی ہے کہ اس کا اپنی مرضی ہے. اگر بچوں پہ خرچ بھی نہ کرے، اللہ تو اسے پوچھے گا نہیں کہ تم بچوں پہ خرچ کیوں نہیں کیا. لیکن خاوند ہے، گھر کا سربراہ ہے، اسی کے سر پہ ہے. اگر وہ نان نفقے میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دے وہ شخص. وہ یہ بڑی غلط فہمی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو فوقیت مرد کی عورت پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس فوقیت کو جو ہے نا ماں کے درجے میں برابر کر دیا، کہ باپ کا حسن سلوکی کا ایک ہے، ماں کا تین ہے، تو یہ تین ایک ساتھ مل کے دونوں برابر ہو گئے. یہ جہالت ہے بھائی. ماں کا درجہ تو ماں کا درجہ ہے. یہ کس نے کہا کہ ماں کا درجہ بلند نہیں ہے؟ ماں کا درجہ باپ سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت عام طور پہ کس کی فوقیت ہے؟ مرد کی فوقیت ہے، عورت کی نہیں ہے، تو دونوں کو برابر کرنا حماقت ہے، جہالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں قانون سازی ہے. یہ کوئی خیر خواہی نہیں عورت کی کہ عورت کو بے پردہ کر کے مردوں کے ساتھ بٹھا دے اور یہ کہ یہ عورت کا حق ہے. نہیں، حق عورت کا یہ، عورت کا حق ہوتا تو پردے میں بیٹھ کے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں بیٹھو، قرار پکڑو. آج ہمارے بہنوں کو، بچوں کو کیا ہو گیا، پڑھاتے نہیں پڑھاتے، کہتے یار یہ مولوی بچوں کو نہیں پڑھاتے. اچھا پڑھاتے ہیں، کوئی ڈگری مل جاتے، کہتے اب جاب کرنی ہے ہم نے. ارے ایسے تو نہیں پڑھا کہ آپ نے جاب کرنی. ہاں ایک ضرورت پڑ جاتی ہے زندگی کے کسی موقع پر، کوئی مصیبت پڑ گئی ہے، جاب کی ضرورت پڑی، شریعت منع نہیں کیا عورت کو جاب کرنے سے. شریعت نے حرام چیز سے منع کیا ہے، حلال سے کہاں منع کیا ہے. آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے عورتوں کے ساتھ، بچوں کو پڑھانا ہے جس میں انٹرمنگلنگ نہ ہو سیکس کی، اور جس میں یہ اختلاط وغیرہ، اور جس میں نافرمانی نہ ہو، تو جائز ہے. آپ کے لیے کس نے منع کیا ہے؟ آپ لیڈی ڈاکٹر ہیں، عورتوں کا علاج کرتی ہیں اور پردے میں رہتی ہیں، تو کیا مشکل ہے اس میں؟ اس کا منع نہیں کیا شریعت میں. لیکن مردوں کے ساتھ بیٹھ کے شانہ بشانہ بات کرنا، ایک مصر کے ایک مفتی نے ایک فتویٰ دیا تھا. اب جب دروازہ کھلتا ہے شرکا، پھر عام ہو جاتا ہے، ہر آفس میں مرد عورتیں بیٹھی ہیں، ہر آفس میں. کوئی آپ کو آفس مصر میں نہیں ملے گا جہاں پر عورتیں مرد جو ہے، بلکہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی مردوں سے. جانتے کتنی خطرناک بات ہے؟ اچھا ایک اور یہ سن لیں آپ، صرف سعودی عرب میں میک اپ پر جو سالانہ خرچہ ہوتا ہے وہ 17 بلین ریال ہوتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں عورتیں جو خرچہ میک اپ پہ کرتی ہیں، کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ جاب کرتی ہیں، پیسہ کماتی ہیں، ان کا اپنا پیسہ ہے اور وہ خرچ کرتی ہیں. اور پھر اس جاب سے محروم کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ مرد جو ذمہ دار وہ محروم ہوتا ہے جسے اپنے بچوں کو پالنا ہے. فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے، مصیبتیں بڑھ جاتی ہے، کرپشن بڑھ جاتی ہے، جھوٹ فریب رشوت سب بڑھ جاتا ہے. پھر میرے بھائی عورت کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، عورت بیٹھے اپنی جگہ پہ کام کر جو اس کا کام ہے، مردوں کے بیچ میں گھس کے اس کو کیا کام ہے؟ مصر کے مفتی نے کیا فتویٰ دیا جب یہ مصیبت پڑ گئی نا، اس نے کہا یوں کرے جو کولیگ ہے اپنے کولیگ کو دودھ پلا دے تو دودھ رضائی بہن بھائی بن جائیں گے، پھر یہ پردہ بھی ختم ہو جائے گا. ان للہ و ان الیہ راجعون. آپ تصور کریں کہ کمپنی کا مینیجر جو ہے وہ اچانک آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کولیگ آپس میں جو ہے نا وہ دودھ پی رہے ہیں. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون، یعنی یہ کوئی فتویٰ ہے؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ دیکھیں شرک روک نہیں سکے نا، اس دن پہلے دن سے کہتے یہ حرام ہے. نہیں، انہوں نے وہیں سے مصر سے بات شروع ہوئی تھی کہ مرد اور عورت برابر ہے، اور اس کا اثر پوری امت میں ہوا. بے پردگی وہاں سے شروع ہوئی، پتہ ہے سب سے پہلے بے پردگی جو ہے امت میں کہاں سے؟ مصر سے شروع ہوئی تھی. انہوں نے یعنی پیسے تو موجود تھی تھوڑی تھوڑی، لیکن ایک اس کو ایک ایشو بنانا، پھر اس کے لیے اسٹرائکس کرنا، اس کے لیے نکلنا روڈوں پہ، نکلنا عورتیں روڈوں پہ نکلی، سب یہ مصر سے شروع ہوا. اور دعویٰ کیا تھا، نعرہ کیا تھا کہ عورتوں کے حق تلفی ہو رہی ہے تو عورتوں کے حقوق کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اے عورتوں ہمارے ساتھ ہو جاؤ. وہ شامل ہوتے گئیں بیچاری، ان بھیڑیوں کے ساتھ شامل ہوتے گئیں. آج اپنا سب کچھ کھو بیٹھی ہے، واللہ سب کچھ کھو، عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں عورت کے لیے. اور عزت ہے عورت کے پردے میں، بے پردگی میں نہیں ہے. نمبر 8، نافرمانیوں کی نحوست سے آگاہ ہونا اور بچنا. نافرمانی کی نحوست ہوتی ہے پتہ ہے، نافرمانیاں کی نحوست ہوتی ہے جو انسان کو اس میں غرق کر دیتی ہے. ایک نافرمانی کرتے ہیں، پھر دوسری کرتے ہیں، پھر تیسری کرتے ہیں. یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا علیہ الصلوۃ والسلام؟ ایک سازش کی اپنے بھائی کو جدا کرنے کی، جھوٹ بولا، پہلے قتل کرنے کا اقدام کیا، وہاں سے بچے مشکل سے، اللہ نے بچا دیا. پھر بھائی کو جو ہے نا کنویں میں پھینک دیا، واپس آ کے کیا کہا؟ جھوٹ. پھر فریب، قمیض لے کے خون سے لطپت اور جھوٹ بولتے رہے، اور کئی عرصے تک ایک گناہ کے بعد دوسرا کرتے گئے. کیونکہ اگر گناہ کرتے ہیں فوراً توبہ کر لو، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن ایک گناہ کے بعد دوسرا کرنا، پھر تیسرا کرنا، یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے. نمبر 9، کسی شخص کی حالت کی عبرت اس کی ابتدا سے اس کی انتہا سے ہوتی ہے. کسی شخص کی اچھائی جو ہے یا اچھائی کی بنیاد یا اچھائی کا معیار اس کی ابتدا سے نہیں اس کی انتہا سے ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں ابتدا میں کیا تھے؟ مجرم تھے, جھوٹ بولا, فریب کیا, اپنے والدین کی نافرمانی کی, بد سلوکی کی, اپنے والد سے یعنی اپنے پیارے بیٹے سے جدا کر دیا, بہت سارے تکلیف دی نا, بہت سارے گناہ کیے, لیکن انتہا کی چیز کی تھی؟ توبہ کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا, ان کے والد نے ان کو معاف کیا, ان کے بھائی نے ان کو معاف کیا. اور پھر قرآن مجید میں اسباب کے نام سے معروف ہیں, اور اسباب بن گئے جن کے لیے بنی اسرائیل ہمیشہ دعا کرتی رہی. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ انبیاء ہیں, امام سعدی نے بھی, امام سعدی کے دو قول ہیں, ایک قول جو تفسیر میں ہے وہ کہتے ہیں کہ انبیاء بعض انبیاء بن گئے, جو صحیح قول ہے کہ انبیاء نہیں ہیں, شیخ بن باز کا بھی فتویٰ ہے, اور محقق علماء یہی فرماتے کو انبیاء نہیں ہیں لیکن وہ اسباب ضرور ہیں, یعنی جن اسباب کا ذکر قرآن مجید میں انبیاء کے ساتھ, وہ صرف یہ نہیں ہے, ان کی اولاد میں سے جو نبی بنے ان کا ذکر ہے, لیکن یہ بات معروف مسلم ہے اللہ کے ولی ضرور تھے, بعد میں توبہ کی اور اولیاء اللہ میں سے ہو گئے. نمبر 10, اللہ تعالی کی خاص رعایت اور عنایت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, کہ علم, حلم, مکارم اخلاق, دعوہ الی اللہ, دعوہ الی التوحید, بھائیوں کو معاف کرنا, یہ ساری جو اچھائیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا محض انعام اور احسان تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر. نمبر 11, کہ شر, دو شر برابر نہیں ہوتے, ایک شر دوسرے سے کم ہوتا ہے, اور جب دو شر مل جائیں تو جو کم شر ہے اس کو اپنایا جاتا ہے. خف الضررین, یہ قاعدہ ہے, دو شر برابر نہیں ہوتے, جو کم شر ہے اگر کرنا ہی ہے تو کم شر کرو, بڑے کو چھوڑ دو, یہ نہیں کہ شر کرنا ہی تھا تو ہم نے, شر ہی تو تھے, دونوں شر کے راستے تھے, دونوں اپنا لیے, کوئی اپنا لو کو نہیں, نہیں, جو کم فتقنا مستطعت, جو کم ہے تو اس کو اپنائے, دو شر ہیں اگر کرنا ضرور ہے اور کوئی راستہ نہیں ملتا آپ کو تو پھر کم کو لے لو, بڑے کو چھوڑ دو. کہاں سے ملتا ہمیں یہ؟ قتل تھی, قتل کی سازش تھی, شر قتل کرنا, اور کم کیا تھا کہ کنویں میں جا کے اس کو بیچ دو یا کنویں میں اس کو پھینک دو, تو دو شر تھے, لیکن ارتکاب خف الضررین. بارہواں فائدہ, اگر کوئی چیز لوگوں کے ہاتھ میں خرید و فروخت کی شکل اختیار کر لے اور وہ عام ہو جائے تو پھر اس کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یوسف علیہ السلام غلام نہیں تھے, آزاد تھے, اس کو بعد میں بیچے گئے, پھر غلام بن گئے. اس سے بڑھ کر جو معروف قصہ ہے جانتا کس کا ہے؟ سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ, سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو کسی نے اغوا کر لیا, غلام نہیں تھے, آزاد تھے, اغوا کر کے بیچ دیا, پھر جاتے جاتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ یہ آزاد تھے اس لیے میں آزاد کر دیتا ہوں, نہیں, غلام تھے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کا والد اور چاچا آئے, پتہ چلا کہ محمد, یعنی اسلام سے پہلے کی بات, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے جو ہے نا غلام ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں, یا محمد, آپ کے حسن اخلاق سے ہم واقف ہیں اور آپ صادق الامین ہیں, تو ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام بن کے رہ رہا ہے اور یہ غلامی آزاد ہے, اسے اغوا کر لیا گیا تھا اور پھر بیچا گیا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا اور کہا, اے زید, زید کو بلایا اور کہا, اے زید, دیکھو یہ دو تمہارا, یہ والد تمہارا چاچا ہے, تم اگر جانا چاہتے ہو ان کے ساتھ میرے طرح سے اجازت ہے. سیدنا زید نے فرمایا, اللہ کی قسم میں, اللہ کے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر میں کسی کو جانتا نہیں ہوں اور میں اپنے والد کے ساتھ بھی جانے کے تیار نہیں ہوں. یعنی جو محبت ان کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اپنے والد سے شاید نہ ملتی. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ان کا نام رکھ دیا زید بن محمد, اپنا بیٹا بنا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کرتے ہوئے سورۃ احزاب کی آیات نازل فرمائی کہ تمہارے بھائی بیٹے نہیں ہیں، نام نہیں دے سکتے، سبحان اللہ. اور زید وہ واحد صحابی ہیں، واحد صحابی کون سے ہیں؟ جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے، کسی کا نام نہیں ہے صحابہ کرام میں سے. حوصلہ افزائی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب محمد کا نام لے لیا ان کے نام کے ساتھ سے تو دکھ تو ہوا، اپنے والدین کے اپنے گھر جانے سے انکار کیا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے، اور اب ان کا نام لیا جا رہا ہے بغیر محمد کے، تکلیف تو ہوئی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ کے انصاف دیکھیں، بھی پریشان نہ ہو، آپ کا نام جو ہے قرآن مجید میں تا قیامت لوگ پڑھتے رہیں گے. فلما قضى زید منها وطر زوجناک، زید ایک صحابی، ابو بکر صدیق کا نام بھی نہیں ہے قرآن مجید میں. نمبر 13، عورتوں سے اکیلے رہنا یا الخلوہ حرام ہے، فتنے کا باعث ہے. یاد رکھیں عورتوں کے ساتھ اکیلے بیٹھنا قرآن مجید پڑھانے کے لیے بھی جائز نہیں ہے. غیر محرم عورت ہے، آپ اسے قرآن پڑھانا چاہتے تب بھی جائز نہیں ہے، جب تک کہ کوئی محرم نہ ہو اس کے ساتھ. بغیر محرم کے جائز نہیں ہے کوئی شخص کسی عورت کو، جوان عورت کو قرآن بھی پڑھائے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مرد عورت اکیلے نہیں ہوتے، دونوں الا کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کے بیچ میں. چودہ نمبر، کہ جس نے اخلاص نیت کے ساتھ کوئی عمل صالح کیا ہے، کوئی عمل صالح بغیر اخلاص نیت کو ہوتا ہی نہیں ہے، جس نے کوئی اخلاص نیت کے ساتھ کوئی عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کے بدلے جو ہے اسے کسی مصیبت سے نجات ضرور عطا فرماتا ہے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سے نیک و صالح اعمال کیے اور خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کیے، جب مصیبت کا وقت آیا اور اس عورت نے بدکاری کی دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. بات یہ ہے کہ آپ کتنی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتے ہیں اور اپنے نفس کو ہوا سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو پھر کیا ملتے ہیں؟ الجنت ہی المأوى، تو جنت ہی مأوى ہوتی ہے. پندرہ نمبر، ایمان کی مضبوطی اور سچائی اور اخلاص سے زندگی بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں. نمبر 16، کسی جگہ پر اگر اسباب فتنہ ہو تو اس جگہ کو چھوڑ کر جانا عین حکمت عملی ہے. آپ شادی پر مدعو ہوتے ہیں، عوام جب دیکھتے ہیں کہ گانے بجانے کا انتظام ہو رہا ہے، آپ ایکسکیوز کر کے چلے جائیں، فتنے میں نہ بیٹھیں. غیبت کی مجلس ہے، بیٹھے بیٹھے غیبت شروع ہو گئی، فوراً چلے جائیں، چھوڑ دیں، ایکسکیوز کر کے چلے جائیں. اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہو رہی ہیں، بیٹھے بیٹھے شیطانہ کام کر لیا، اپنے بیچ میں نہ بیٹھیں. جہاں پر فتنے کا اندیش ہو واسطے چھوڑ دیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز مصر نے باہر نہیں جانے دی، ورنہ گھر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے. عزیز مصر نے کہا نہیں، تم بھی رہو، اپنی بیوی سے کہا دوبارہ سے نہ کرنا، اور یوسف علیہ السلام سے کہا جو ہو گیا بھول جاؤ. پھر آگے جو مصیبت آئی اس سے بڑھ کر تھی. سترہ نمبر پہ، القرائن، اگر کوئی ثبوت نہ ہو تو پھر قرائن کو دیکھا جاتا ہے فیصلہ کرتے ہوئے. قرینہ وہ چیز ہوتی ہے جو حق کے قریب آپ کو پہنچا دیتی ہے. مثال اس قصے میں دیکھ لیں, جب اس عورت نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام نے جرم کیا ہے, اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے, تہمت لگائی, الزام تراشی کی, تو اللہ تفرم وشاہد شاہد من اہلیہ, گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی. جس نے گواہی وہ دیکھ رہا تھا کیا؟ اگر دیکھ رہا ہو تو پھر غلق سلب باب کیا مطلب تھا کہ دروازے بند کر چکی تھی سارے, دیکھ نہیں رہا تھا وہ. اس نے یہ کہا کہ اگر اس کا جو قمیض پھٹی ہوئی ہے سینے سے آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے. اس بدکاری کرنے کی کوشش کی, اس نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے قمیض پھٹ گئی آگے سے, اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بدکار نہیں کرے گا, بھاگ گئی اور یہ پیچھے جیسے نے اسے پکڑا ہے, کہ پیچھے کوئی اپنے قمیض نہیں پھاڑ سکتا نا. اسے کہتے ہیں قرینہ, یہ قرینہ ہے اور اس قرینے کی بنیاد پر فیصلہ سنایا جا سکتا ہے. اور بھی قرینے ہیں, کوئی مثال جانتا ہے؟ ایک کنواری لڑکی ہے, حمل ہو گیا, یہ قرینہ ہے زناکاری کا کہ نہیں؟ حمل کیسے ہوتا ہے بھائی بغیر زناکاری کے؟ یہ قرینہ ہے. تو یہ قرائن ہوتے ہیں جو ثبوت تو نہیں ہے. ثبوت کیا ہے؟ اقرار بھی نہیں ہے, ثبوت بھی نہیں ہے آپ کے پاس, گواہ بھی نہیں ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ تو قرائن کو دیکھا جاتا ہے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے اس طریقے سے. نمبر 18, یوسف علیہ السلام کی عظمت کا ہمیں اس میں سبق ملتا ہے کہ جمال الظاہر والباطن. جمال الظاہر تو میں پہلے بتا چکا ہوں, اوتیہ شطر الحسن, شطر الجمال, آدھا حسن جو دنیا میں موجود ہے تحقیمت موجود رہے گا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دے دیا, یوسف علیہ السلام کو. جسامت, خوبصورتی, جو چہرے کی خوبصورتی, جو جسامت کی خوبصورتی جو ہے وہ ایک شخص, آدھا حسن پوری دنیا میں لے گئے یوسف علیہ السلام, اور جو حسن باقی آئے گا آدھا اللہ تعالیٰ تقسیم کر دیا پوری دنیا میں. سبحان اللہ. لیکن سبحان اللہ, جمال و ظاہر, شکل سے ہم خوبصورت ہیں, ہمارے اس میں کیا کردار ہے, ہمارا کیا اس میں کوئی کمال ہے, لیکن جمال الباطن جو ہے یہ بڑی نعمت ہے واللہ. شکل جیسے بھی ہو گزارا ہو جائے گا, لیکن دل برا ہونا گزارا نہیں ہوتا. خوبصورت انسان وہ ہے جس کی شکل خوبصورت ہو, وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے. خوبصورت انسان وہ ہے جس کا دل خوبصورت ہو. لیکن عجب بات ہے, آج بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں, یہ دیا داڑھی والا ہے, اس کی داڑھی اچھی نہیں لگ رہی, یہ شکل کا ایسا ہے, اور ایک کلین شیو آتا ہے, سگریٹ ہاتھ میں ہوتی ہے, اور عجیب غریب سی شکل بنی ہوتی ہے, کبھی رونالڈو والی, کبھی کس کی شکل بنائی والی, اور ہم اس کی شکل صورت دے کے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. الجمال جمال القلب, جمال الباطن, جمال الظاہر نہیں ہوتا میرے بھائیو. اور جمال الباطن کے لیے جد جہد کرنی پڑتی ہے میرے بھائی, مفت نہیں آتا. جمال الظاہر کے کوئی جد جہد کرنی پڑتی ہے؟ جو خوبصورت لوگ ہیں نا, وہ کنگھی بھی نہ کریں تب بھی خوبصورت ہوتے ہیں, چہرہ بھی نہ دھوئے تب بھی خوبصورت ہوتے ہیں. یہ نہیں کرے کہ چہرہ نہ دھوئے, ویسے میں کہہ رہا ہوں, یعنی ان کو ضرورت نہیں پڑتی کہ میک اپ کرنے کی ہے, آدھا آدھا گھنٹہ بےچارے کبھی بال سیدھے کرتے ہیں, کبھی ٹیڑھے کرتے ہیں, کبھی چشمہ ڈھونڈتے, کون سا چہرے کو سوٹ کرتا ہے, کون سا سوٹ نہیں کرتا. جو خوبصورت وہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں. بعض عجیب لوگ دیکھیں, بعض عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں, میک اپ سے چہرے کو بگاڑ دیتی ہیں. یہ عجیب سی بات ہے واللہ, عجب سی بات ہے. یعنی میک اپ کی ایک عجیب سی بیماری ہے بعض عورتوں میں, اگر میک اپ نہ کرتی تو واللہ بہت خوبصورت ہے, میک اپ کر کے بگاڑ دیتے اپنے چہرے کو. سبحان اللہ. تو یہ چہرہ جو ہے یہ کیڑے کھا جائیں گے, چاہے خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, یہ میرا نہیں ہے آپ کا نہیں ہے, یہ کیڑوں کے حوالے کر کے جائیں گے ہم. میرا کیا ہے؟ یہ دل, یہ عمل. القلب السلیم جمال القلب حسن عمل. دل اگر پاک نہیں ہے تو کوئی عمل پاک نہیں ہوتا. جسم جتنا پاک رکھے آپ, منہ کو صبح شام ڈو سے دھوتے رہے یا پتہ نہیں کس چیز سے دھوتے رہے, اور دل آپ کے دل کے اندر میل ہو, واللہ کوئی خیر نہیں ہے. اور جس کا دل اچھا ہو, یاد رکھیں, آج آپ پر الزام تراشی ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, آپ قائم رکھیں پہ دل کو پاک رکھیں, واللہ وقت ان قریب آئے گا, آپ کی برات کہاں سے کیسے آتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو ہمیں تلک بھی رہتے ہیں, آپ کے درجے بلند کیسے ہوں گے, اور جنہیں الزام تراشے کی کیسے زمین پہ گرتے ہیں, آپ کو ضرورت نہیں پریشان ہونے کی. کیوں؟ کیونکہ آپ دل کے اچھے ہیں, دل کے پاک ہیں. نمبر 19, اگر ایک وقت میں دو مصیبتیں آ جائیں, ایک دین کی مصیبت ایک دنیا کی مصیبت, اور چارہ نہ ہو جان چھڑانے کا, تو پھر دنیا کی مصیبت اپنا لیں, دین کی مصیبت کی طرف دیکھیں نہیں. کیونکہ جو دین کی مصیبت ہے وہ بڑی مصیبت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جس وجہ سے السلام کے سامنے دو راستے تھے, ایک جیل تھی جو دین دنیا کی مصیبت ہے, اور ایک بدکاری تھی جو دین کی مصیبت ہے, نافرمانی اللہ تعالیٰ کی. اگرچہ دیکھا جائے دنیا اس کو مل سکتی تھی, کیسے ملتی تھی, تعلقات بڑھ جاتے مالکین کے ساتھ, عیش و آرام میں رہتا, مرد گھر میں ہوتا نہیں, سارا دن عیش و آرام کرتا رہتا, لیکن نہیں. یہ کشادگی وقتی طور پہ کشادگی ہے, اصل کشادگی اس تنگی میں ہے جو جیل کے اندر مجھے ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے وہ راستہ پسند ہے جس میں نافرمانی نہیں ہے, جس سے میں نافرمانی سے بچ سکتا ہوں. آج بھی آپ کے سامنے اگر دو راستے ہیں, ایک جھوٹ کا راستہ ہے دین میں خلل پیدا ہوتا ہے, ایک سچ کا راستہ ہے لیکن اس میں تکلیف ہو سکتی ہے, تو سچ بول کے دنیا کی تکلیف اٹھا لیں. میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں کہتے سرٹیفکیٹ چاہیے, فائل بناتے آتے سرٹیفکیٹ, کس چیز کا بھائی؟ سک لیو چاہیے. بھائی کیوں سک لیو چاہیے؟ بیمار تھے. نہیں ویسے سک لیو چاہیے. میں نے کہا میں تو نہیں دیتا. ارے سب دیتے. میں نے کہا جو دیتے ان سے, جو میں تو نہیں دیتا. کہتے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا یہ گواہی ہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہادت الزور کے تعلق سے, مہلکات میں سے ہے قول الزور, جھوٹی گواہی مہلکات میں سے ہے, ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں. تو کہتے ہیں میری سیلری کٹ جائے گی, ایک دن کا تین دن کاٹتے ہیں. میں نے کہا جا کے سچ بولو اور کہو اپنے مینیجر سے کہ میں نہیں آیا, میں بیمار بھی نہیں تھا, میں جوڑے سرٹیفکیٹ بھی نہیں لے کے آیا ہوں, اور اگر آپ کوئی سزا دینے تو آپ مرضی ہے, لیکن میں معذرت چاہتا ہوں, آئندہ میں خیال رکھوں گا اور ایسی چھٹی نہیں کروں گا. میں میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہے گا دفع ہو جاؤ تو تمہارے تین دن کی سیلری میں نے کاٹی ہے. اگر سخت ہے کاٹ بھی لے گا تو واللہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اس سے دگنا کہیں دے گا, یا آپ کو ایسی مصیبت سے بچائے گا جس میں اس سے کئی گنا پیسے آپ کے لگیں گے, کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے. سچ کے راستے سے اگر تھوڑا سا پیسہ بھی جاتا ہے نا تو چلا جائے, لیکن جھوٹ نہ بولے. اور پھر آپس کی بات ہے, ایک ٹیچر ہے چھٹی کرتا ہے, کوئی بیمار نہیں ہے, آگے سرٹیفکیٹ ڈاکٹر نے دے دیا اسے, پھر چھٹی کی فی دے دیا, دوست ہے نا چھٹی کرتے رہو. میرا بچہ اگر استاد کے اسکول میں یا استاد کے پاس پڑھتا, میں کبھی گوارا کر دوں کہ میرے بچے کو بھی میتھ کے یہ سوال نہیں آتے؟ کیوں؟ کیونکہ ٹیچر آتے نہیں کلاس میں, تو کہاں پڑھے گا. مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے بیٹے ایسے ٹیچر کے پاس نہ پڑھے, تو پھر مجھے کیسے یہ ممکن گوارا ہے کہ مسلمان بھائی کے بچے جو ایسے ٹیچر کے پاس پڑھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سختی ہے, یہ سختی نہیں, یہ عین انصاف ہے. سختی کسی لگتی تو لگے, لیکن سچ سچ ہوتا ہے, اور بعض لوگوں کو سچ کڑوا لگتا ہے. ہم نے کبھی سوچے پولیس والے چھٹی کر لیے, یا سیکیورٹی کو کوئی گارڈ ہے اسے چھٹی کی ہے, میں نے سرٹیفکیٹ دے دیا اسے, اور جا کے چوری ہو گئی, کسی قتل ہو گیا, اور صاحب جو وہ چھٹی پہ ہیں, میں اس میں شامل ہوں کہ نہیں؟ کسی نہ کسی طریقے سے گناہ بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, فریب بھی ہے, جھوٹی گواہی بھی ہے, اور پھر نقصان بھی ہوا ہے, تو اس میں کیا خیر ہے میرے بھائیو؟ واللہ کوئی خیر نہیں ہے اس میں. نمبر 20, جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو. جب بھی کوئی مصیبت آئے, دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا. جس وجہ سے علیہ السلام نے کیا دعا مانگی, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اے اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے بچاؤ, اے اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے بچاؤ. نمبر 21, علم اور عقل دو بڑی نعمتیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اس کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن عجب بات یہ ہے, بعض لوگوں کے پاس علم ہے تو عقل نہیں ہے, اور عقل ہے تو علم نہیں ہے, اور بعض کے پاس دونوں نہیں ہیں, اور بعض کے پاس دونوں ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور عقل دونوں سے نوازے. سوال یہ ہے کہ آج میں اپنے آپ سے پوچھوں میں کہاں پہ ہوں, ان چاروں میں سے میں کون ہوں؟ اگر چوتھا ہوں تو الحمدللہ, دونوں موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کروں, اور اگر یہ نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میرے علم میں ترقی ہو اور عقل کو بھی میں صحیح استعمال کروں اس علم کے مطابق. نمبر 22, بندگی جیسا کہ مصیبت کے وقت میں ہوتی ہے ویسے اچھے وقت میں بھی ہوتی ہے. بندگی عبودیت جو ہے وہ صرف برے وقتوں میں نہیں ہوتی, صرف تنگی کے حالات میں نہیں ہوتی. سب سے بہترین بندگی اور عبودیت جو ہے وہ اچھے اور کشادگی کے حالات میں ہوتی ہے. جب آپ کے حالات اچھے ہوں, خوشی ہو, مسرت ہو, مال ہو, دولت ہو, پیسہ ہو, کوئی تنگی نہ ہو, اور آپ اللہ کے سچے اور پکے بندے بن کے دکھاتے ہو, متقی پرہیزگار بنتے ہو اور فرمانبرداری کے راستے کو اپناتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے. ایسے لوگ بہت پسند ہوتے ہیں جو اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, اور جو اس راستے کو اپناتا ہے, لوگ بے ساختہ کہتے ہیں ان نراک من المحسنین, نمبر 23, دعوت میں, دعوت اور تبلیغ میں سب سے پہلے توحید ہے. الاہم فالمہم, دعوت اور تبلیغ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو دعوت ہے اس کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس کو ضرورت جو سب سے اہم چیز کی ہے, ہو سکے وہ دوبارہ موقع نہ ملے دعوت کا, وہ شخص مر جائے, آپ مر جائے, کچھ بھی, تو موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس بندے کو سب سے زیادہ کی چیز کی ضرورت ہے, اسی کی طرف اس کو دعوت دو. اس کی مثال دیکھیں آپ, ڈاکٹر ہے, مریض کو دیکھتا ہے, مریض کو جو ہے پاؤں میں بھی موچ آئی ہوئی ہے, اس کے سر میں بھی درد ہے, اور اس کے دل میں بھی کمزوری ہے, تکلیف ہے, اسے چل نہیں سکتا. اگر اسے پاؤں کا علاج کر کے بھیج دوں, کوئی کام کیا میں نے اس کا؟ بھئی اس پاؤں سے, اس پاؤں کے درد سے مرے گا نہیں وہ, لیکن دل کی کمزوری علاج نہ کیا تو وہ مر سکتا ہے. آپ کے پاس جو آیا ہے یا آپ جس کے گئے دعوت دینے کے لیے, آپ دیکھو وہ کس چیز میں مر رہا ہے, موت اس کی کس چیز کی وجہ سے زیادہ قریب ہے, وہ کس چیز اس کو ضرورت ہے. اگر شرک مبتلا ہے تو توحید کا دامن کبھی نہ چھوڑے. اور آج امت میں دیکھیں شرک کتنا عام ہے, بس دعوت تبلیغ کرتے ہیں لیکن توحید کے بارے میں عام بات کرتے ہیں, فضیلت توحید, لا الہ کو فضیلت بیان کر دیتے ہیں, 40 حدیث بیان کر دیتے ہیں, لیکن یہ تفصیل نہیں بیان کرتے کہ قبر پرستی شرک ہے, اس سے آگاہ رہو, اور جو بھی اس شرک میں مرا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا. کہتے شرک کی بات کرتے تو نفرت پیدا ہوتی ہے, تفرقہ پیدا ہوتا امت میں. ارے کیسی امت ہے جو توحید کے ذکر سن کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور تفرقہ چاہتی ہے. یہ خیر امہ اخرجت للناس, جو توحید کا اور شرک سے آگاہی سے جب بات کی جاتی ہے تو دل تنگ ہو جاتے ہیں, ان کی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو الاہم پہلے فالمہم. اور یاد رکھیں, کوئی بھی شخص آپ کے پاس آتا ہے, آپ انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, کوئی بھی آپ کی پوسٹ ہے, کوئی بھی آپ کا جاب ہے, کچھ ایسا کو چل کے آتا مشورہ لینے کے لیے, تو اس کو نصیحت بھی کرو. ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے خواب کی تعبیر کے لیے, اور خواب کی تعبیر کر کے بھگا دے جاؤ, خواب کی تعبیر یہ ہے نہیں, ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا اياه. یہاں سے کیوں آغاز کیا؟ توحید عبادت کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہ سب سے پہلے. اگر خواب کی تعبیر کر کے بھیج بھی دیتے, توحید کا ذکر نہ کرتے, تو کیا فائدہ ہوتا ان کو؟ لیکن اگر خواب کی تعبیر نہ بھی کرتے اور توحید کا سبق ان کو سناتے, توحید کی دعوت دیتے اور چھوڑ دیتے, اور مر بھی جائے, کیا فرق پڑتا ان کو؟ لیکن توحید ہے تو پھر نجات بھی ہے. توحید نہیں ہے, 10 اچھے خواب دیکھیں, 100 اچھے خواب دیکھیں, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. نمبر 24, اگر کبھی کوئی مصیبت میں کوئی شخص پھنس جائے تو ہم سب کو محفوظ فرمائے، کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی سے مدد مانگو اور اس سے مدد کی گزارش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. الاستعانہ التعاون، ان کاموں میں جو انسانوں کے بس میں ہے، مورا الاسباب نہیں ہے، شرائن جائز ہے بلکہ مستحب بھی ہے. وتعاون علی البر والتقوى، اچھے کاموں کی مدد کرو. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خواب کی تعبیر میں شخص کو دیکھا کہ رہا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا، تو کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک، تو مجھے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ میں بے گناہ یہاں پہ بند ہوں. جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. ارے جائز پسند بھی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اور نبی جو ہے عام لوگوں کی جیسا نہیں ہوتا. نبی کا توکل سب سے مضبوط ہونا چاہیے، اور توکل تھا. لیکن ایک جو عام لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، یہ نہیں کہ مجھے جلدی یہاں سے نکلنا ہے. اگر جلدی نکلنے کو ذکر ہوتا، تمنا ہوتی، تو کبھی داخل نہ ہوتے، بلکہ یہ تھی کہ میں بے گناہ ہوں، یہ ذکر کرنا. پتہ نہیں لوگ باہر کیا بات کر رہے ہوں گے، یہ ذکر کرنا کہ اللہ تو یہ بھی پسند نہیں آیا. تو جو سزا تھی وہ تھوڑی سی سزا ہونی تھی، وہ 7 سال لمبی ہو گئی، سبحان اللہ. لیکن کیا یہ عمل جائز ہے کہ نہیں؟ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ یہ جو آپ معاونت کر رہے ہیں اس میں کوئی نافرمانی نہ ہو. نمبر 25، معلم کو چاہیے، استاد کو چاہیے کہ وہ تعلیم دیتے ہوئے اپنے شاگردوں کو خلوص سے نیت کو سب سے پہلے سامنے رکھے، اخلاص نیت سے نیت کو درست کرے کہ وہ کیا پڑھا رہا ہے، کیوں پڑھا رہا ہے، کیوں. اگر نیت میں بگاڑ ہے تو دعوت میں برکت نہیں ہوتی، نمبر 1. نمبر 2، اس شخص کو فائدہ، استاد کو فائدہ نہیں ہوتا اس کو، اور نہ شاگردوں کو فائدہ ہوتا ہے. بلکہ یہ عمل جو خیر کا تھا، اگر عبادت سمجھ کے کرتا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کے نام اعمال میں بھی عمل خیر، عمل صالح بن کر رہتا. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ قصے سے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کس لیے ان کو خواب کی تعبیر سمجھائی، کیوں دعوت دی تھی؟ کیونکہ ذاتی مفاد تھا ان سے. ذاتی مفاد ہوتا تو جب بادشاہ کے خواب لے کے آئے تو سب سے پہلے کیا کہا؟ خواب سنا، تعبیر کی، یا کہا ارے تم تو مجھے بھول گئے تھے، جاؤ، میں تمہیں خواب تعبیر نہیں سناتا. میں ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو شاید یہی کچھ کرتا نا. میں نے تمہیں کہا بھی تھا بادشاہ کے ساتھ سامنے جا کے میرا ذکر کرنا، 7 سال ہو گئے مجھے اور تم نے میرا ذکر بھی نہیں کیا جا کے، اور اب منہ اٹھا کے آئے میرے پاس کہ مجھے اس کی تعبیر سنا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں، یہ بڑے دل ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تعلیم، جو خواب کی تعبیر ہے، جو بھی تعلیم دے رہے ہیں وہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، ان کے لیے نہیں دے رہے. وہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شاگرد آتا ہے، کوئی نہیں آتا ہے، کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کوئی راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. آج 2 ہیں، آج 4 ہیں، کل 20 تھے، کل 100 تھے، پرسوں 1000 تھے، کم ہو گئے. کیوں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو، لوگوں کے لیے تھوڑی کر رہے ہو. نمبر 26، کہ اگر کسی شخص سے کوئی سوال کیا جائے اور اس کو سوال کا جواب آتا ہو، تو پھر اس کو جواب بہترین طریقے سے نفع بخش جواب دینا چاہیے. اس سوال کا جو بھی وہ جانتا ہے، جو خیر جانتا ہے، اس کو بتانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ امانت ہے، علم امانت ہے، یاد رکھیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوال کیا گیا، جواب اس سے زیادہ دیا کہ نہیں؟ خواب کی تعبیر جو بادشاہ کی تھی، انہوں نے صرف مصیبت کا خواب سنایا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں حل بتایا کہ نہیں؟ کہ اس کا حل بھی یہ ہے. نمبر 27، کسی شخص پر کوئی تہمت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ اپنی تہمت کو رفع دفع کریں گے، جدوجہد کرتا ہے. کوئی تہمت ہے کسی شخص پہ، کوئی الزام تراشی کی گئی ہے، وہ اپنے اس الزام کو اگر وہ غلط ثابت کرنا چاہتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے. نمبر 28 رہ گئے تھے، ابھی بتا دیتا ہوں میں کہ خوابوں کی تعبیر جو ہے یہ علوم شرعیہ میں سے ہے، کوئی عام علم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فتوی کا نام سے بیان فرمایا. افتونی فی رؤیا، فتوی شرعی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو فتوی ہوتا ہے. وہ یاد رکھ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فتوی کوئی بھی دے سکتا ہے. نہیں میرے بھائیو، فتوی دینے کے لیے اہل علم کا کام ہے، جو جس معاملے میں علم رکھتے ہیں وہ فتوی دے گے. نمبر 29، اگر کسی شخص کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو کوئی حرج نہیں اگر اس کو وہ بیان کرتا ہے. یہ تزکیہ نفس نہیں ہے. آپ اگر ماہر ہیں کسی فیلڈ میں، کسی چیز میں، اور آپ وہ بیان کرتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے جاب کریں، انٹرویو میں، تو یہ تزکیہ نفس نہیں ہوتا کہ میں بڑا اچھا ہوں. یہ تکبر نہیں ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، کیا فرمایا تھا؟ جعلنی علی خزائن الارض، میں مجھے وزیر خزانہ بنا دو. کیوں؟ کیونکہ میں امانت داروں میں کر سکتا ہوں یہ. نمبر 30، ایمان اور تقوی من اسباب خیر الاخرہ. یاد رکھیں، ایمان اور تقوی جو ہے وہ خیر اسباب الاخرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والاجر آخرت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون. آمنوا وکانوا یتقون، آخرت کا اجر آپ نے پا لیا ہے. ایمان تقوی نے، پھر آخرت کا اجر سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. نمبر 31، وقتی طور پر ذخیرہ اندوزی کرنا جائز ہے ضرورت کے لیے. ذخیرہ اندوزی ویسے تو حرام ہے. آپ کوئی اناج یا کوئی چیز ہے آپ رکھتے ہیں، اسے ذخیرہ بناتے ہیں، لوگوں کو محروم کرتے ہیں خیر سے، تو جائز نہیں ہے. لیکن وقتی طور پہ ضرورت کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 32، کہ یوسف علیہ السلام کے حسن تدبیر اور انصاف، کہ جو لوگ آتے غلہ خریدنے کے لیے ان کو سوا الملک کیوں تھا؟ برابر مقدار میں. یہ نہیں کہ میرے بھائی ڈیڑھ دے دوں، دو دے دوں، نہیں، برابر مقدار میں دیتے تھے. ہاں، ان کو خاص انعام سے نوازا تاکہ وہ واپس لے کے آئیں، لیکن سب کو جو ہے نا وہ اسی جو کیل ہے اس کے برابر دیتے تھے. مصر والے ہیں، باہر سے جیسے بھی ہیں، باہر سے لوگ آتے تھے، ایک سوا تھا جسے تول کے دیتے تھے، اس میں ہیر پھیر نہیں کرتے تھے. اور اپنا جو مقصد تھا ان کا، جس میں وزیر خزانہ بنے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آسان کر دیا. نمبر 33، مہمان نوازی کی مشروعیت، کہ مہمان نوازی جو ہے وہ آپ یاد رکھیں، ہر نبی نے، بلکہ ہر شریعت میں مہمان نوازی جو ہے اس کی اہمیت تھی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی قافلات مہمان نوازی کرتے پھر ان کو کچھ دیتے، تو مہمان نوازی سب سے پہلے کرتے. اور اللہ کے پیار کرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کریم بلا یوم الاخر فلیکرم ضیفا، بارک اللہ فیک، تو اپنے مہمان کی، مہمان کا اکرام کرے. ایمان کو جوڑا ہے کس چیز سے؟ اکرام الضیف سے. نمبر 34، بدگمانی کے ساتھ اگر کوئی قرینہ ہو تو جائز ہے. بدگمانی تو حرام ہے، نہیں، کوئی قرینہ ہے، کوئی ثبوت اس کے اندر موجود ہے، تب جائز ہے کہ آپ کسی سے بدگمانی کر سکتے ہیں. جیسا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ کہا کہ ہمیں بھائی جو ہے عزیز مصر کہہ رہا اپنے بھائی لے کے آؤ، تو پھر انکار کیا؟ کیوں انکار کیا؟ حسن ظن تھا کہ میرے اچھا سلوک کریں گے؟ نہیں، بدگمانی تو ابھی ہو سکتا ہے، جا کے تم لوگ پھر اس کے ساتھ وہ سلوک کرو جو بھائی کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ قرینہ پہلے موجود تھا، پہلے ہو چکا ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا دوبارہ میرے ساتھ ایسا ہو. نمبر 35، بد نظر کا ثبوت، کی بد نظر بھی ہوتی ہے، اور جو بھی بد نظر سے اسباب ہیں بچنے کے، ان کو اپنانا جو ہے شرائع جائز ہے. نمبر 36 حیلے پہ عمل کرنا جائز ہے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے. جھوٹ تو حرام ہے لیکن حیلے جو ہیں حیلے پر عمل کرنا جو ہے جائز ہے. نمبر 38 کسی کے لیے گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو, بغیر علم کی گواہی نہیں دی جاتی, بغیر علم کی گواہی نہیں دی جاتی, حرام ہے. نمبر 39 کہ اللہ تعالیٰ کو شکایت کرنا جو ہے وہ صبر کی منافی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں پریشان ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے فلاں مصیبت ہے, تو یہ صبر کی منافی نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, انما اشکو بثی حزنی الی اللہ. نمبر 40 ان الفرج مع الکرب وانما العسر یسرا, تنگی کے ساتھ کشادگی ہوتی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے, اور جو ہی تنگی بڑھتی جاتی ہے کشادگی قریب ہوتی جاتی ہے, جو ہی مشکل بڑھتی جاتی ہے آسانی قریب ہو جاتی ہے. نمبر 41 کسی شخص کو خبر دینا اپنی حالت کے تعلق سے کہ میں پریشان ہوں, کسی بیماری میں یا فقر میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں, جائز ہے بشرطے کہ اس میں تسخط نہ ہو. یعنی ناگواری نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشان کیا, ایسے الفاظ نہیں ہیں جس میں تسخط ہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 42 تقوی اور صبر کی فضیلت, اور تقوی اور صبر جو ہے وہ احسان کی بنیاد ہے. انما یتق واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. نمبر 43 شکر النعم من علامات الایمان, ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اور شکر جو ہے صرف زبان کا قول نہیں ہے, بلکہ زبان سے شکر کیا جاتا ہے, دل سے یقین اور ایمان کیا جاتا ہے, اور پورے جسم سے اس پر عمل کیا جاتا ہے. نمبر 44 بلندی درجات کا گہرا تعلق ہے آزمائش سے. جتنی کوئی اللہ کا بندہ آزمائشوں میں گھرا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی بلندی درجات ہوتی, بشرطے کہ وہ متقی پرہیزگار ہو, صبر کرنے والا ہو, مؤمن ہو, موحد متبع سنت ہو. اگر نہیں تو پھر اس کے لیے یہ آزمائش نہیں ہے, اس کے لیے عذاب ہے. اور آخر میں نمبر 45 حسن خاتمت کا سوار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جو ہے یہ مطلب عظیم ہے, ایک عظیم مطلب ہے جو صرف سمجھدار لوگ, حکمت والے لوگ, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں, حسن خاتمہ کا سوال. اور باقی جیسے ہم جانتے ہیں کہ نبی مشکل کشا نہیں ہوتا, نبی کے پاس علم غیب مطلق نہیں ہوتا, یہ ساری باتیں, نبی کے پاس خون فیکو نہیں, یہ ساری باتیں ہر نبی کے قصے میں معروف اور مشہور ہیں, ان کی ذکر کرنے ضرورت نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت کر چلنے کی صرف سانی اور منہ کی سمجھ اور کی توفیق عطا فرمائے. سبحان رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.